ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفاء على النصارى على نصارى الشام
وكان ابن الناظور
صاحب إيليا وهرقل سقفاء على النصارى على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيه من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نذيره في العلم وسار هرقل إلى حمص
ثم كتب إلى
صاحب له برومية وكان نذيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وأنه نبي فأذن هرقل لعلماء الروم في تذكرة له بحمصة ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيسة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عافية الأبدان شفائها وطب القلوب دوائها ومنه الأبصار رؤياها وآله وصحبه بارك وسلم. ایک طویل حدیث جو کل سے چل رہی ہے اس کا خاصا حصہ مولانا عاشق حسین نے کل پڑھ کر کے سنایا تھا اور آج بھی اس کا بقیہ حصہ جو کافی طویل ہے انہوں نے پڑھ کر کے سنایا. سب سے پہلے جو باتیں پچھلے حصے میں گزر چکی ہیں ان کا اعادہ ہو جائے اور ان سے متعلق کچھ ضمنی باتیں جو حدیث سے مستفاد ہیں ان کا ذکر ہو جائے, اس کے بعد پھر میں تتمہ حدیث کو بیان کر کے اس مجلس کا اختتام کروں. پہلے یہ گزرا کہ حضرت ابو سفیان نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے اپنی آپ بیتی کہی, اور وہ یہ تھا کہ جب کسی ایک موقع پر یہ لوگ کچھ سواروں کے ساتھ حسب عادت شام کے سفر پر تھے تجارت کے, تو ہرقل بادشاہ روم کو خبر ہوئی, اور اس زمانے میں شام ہرقل کی کالونی تھا, جس طرح سے عراق ایران کی کالونی تھا اور عرب کے کچھ حصوں پر ایران کی سامراجی طاقت راج کرتی تھی, اس میں عراق بھی تھا اور یمن بھی تھا, اور کچھ حصے پر روم کا راج تھا جس کا بادشاہ جو ہے وہ ہرقل تھا, یہ اس کا نام تھا اور اس کا لقب تھا قیصر. جس طرح سے بادشاہ ایران کا نام کسرا, حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اور سچی غیب کی خبر سرکار نے بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ کسرا جب ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کسرا نہیں ہوگا, اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا, یعنی اسلام کا بلاد عرب میں غلبہ ہوگا عراق میں اور شام میں, تو وہاں سے ان دونوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا, اور پھر شام میں اور عراق میں دوبارہ کسرا اور قیصر کی حکومت نہ ہوگی. یہ غیب کی خبر سچی صادق ہوئی, اور آج تک روم اور ایران جو وہاں سے دفع ہوئے ان کو دوبارہ ان بلاد کا رخ کرنے کا کوئی نصیب نہیں ہوا. اب یہاں پر یہ ہے کہ ہرقل کو جب خبر ہوئی تو اس نے ان لوگوں کو بلوا بھیجا, اور یہ ایلیا ایک جگہ ہے مقام شام میں, اس میں موجود تھے, بلوا بھیجا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان میں کا جو بڑا ہے اس کو مجھ سے قریب بٹھاؤ, اور اس شخص کے ساتھ جو لوگ مکے سے آئے ہیں ان کو اس کے قریب بٹھاؤ, اور اس شخص کی پیٹھ کے پیچھے بٹھاؤ. پھر کہا ترجمان سے کہ اب میں سنبھال کرتا ہوں اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹا جاننا. اب چند سوالات تھے, غالباً 9 یا 10 یا اس سے کم و بیش زیادہ, کم یا زیادہ تھے. سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ جو شخص ظاہر ہوا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, کیا اس نے جو بات کہی ہے کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہوا ہے کہ اس سے پہلے یہ بات اس سے کہی ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. پھر کہا کہ کیا اس کے خاندان والوں میں کوئی بادشاہ تھا؟ کہا کہ نہیں. تیسری بات یہ پوچھی کہ ان کا نسب کیسا ہے, اور چوتھی بات یہ پوچھی کہ کیا تم اس کو متہم جانتے ہو, جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟ اب اسے سفیان نے کہا کہ نہیں, ہم ان کو جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتے. اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ حضور سے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور اب ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا کرنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بات نہیں بن پڑی کہ جس کے ذریعے سے میں حضور کی ذات میں شک کا شائبہ داخل کروں, سوائے اس جملے کے. پھر اس نے یہ پوچھا کہ تم کو وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کو پوجو اور اس کا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ, اور بتوں کو پوجنے سے منع کرتے ہیں, اور ہمیں سچائی کا حکم دیتے ہیں اور نماز کا حکم دیتے ہیں اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں اور الہی رہنے کا حکم دیتے ہیں. پھر کہا کہ کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر کے, ان کا دین سے بیزار ہو کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں. پھر یہ پوچھا کہ ان کے جانشار اور ان کے دین کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ بڑھ رہے ہیں. پھر پوچھا کہ کیا تم نے ان سے جنگ کی؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے ان کے درمیان جنگ باری باری ہوتی رہتی ہے ڈول کی طرح سے, کہ کبھی جو ہے ڈول کھینچنے کی باری ان کی آ گئی, یعنی ان کو پتہ ہو جاتی ہے, اور کبھی ہماری باری آ جاتی ہے تو بظاہر ہم جیت جاتے ہیں اور یہ چند باتیں پوچھی. اب اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا ان باتوں کا, تم نے یہ جواب دیا. خلاصہ یہ ہے کہ ہرقل نے کہا, ہرقل نے یہ بتایا کہ یہ جو ان کے اوصاف ہیں یہی انبیاء کے اوصاف ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے انبیاء جو ہیں وہ شریف النسب, اپنے نسب میں بہت شریف اور اعلیٰ نسب میں ہوتے ہیں, تاکہ ان کے نچلی ذات میں مبعوث ہونے کی وجہ سے اونچی ذات والوں کو اور لوگوں کو ان سے نفرت نہ ہو, اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو جس نبی کو بھیجتا ہے اس کو اس کے اونچے رتبے پہ بھیجتا ہے. ہمارے سرکار کو بھی اللہ تعالی نے قریش میں مبعوث فرمایا, اور قریش میں بھی جو سب سے اونچا قبیلہ ہے بنو ہاشم اس میں مبعوث فرمایا, اور بنو ہاشم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وہ شاخ مخیر فرمائی, اختیار فرمائی جو سب سے اونچی شاخ اور سب سے اعلیٰ شاخ ہے. اب اس سے یہ پتہ لگا کہ ہرقل جو ہے وہ یقیناً جانتا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عظم اللہ کے نبی ہیں اور ان کے یہ یہ اوصاف ہیں. چونکہ وہ اہل کتاب تھا تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عظم کی یہ نعت اور یہ تعریف اس نے کتاب میں دیکھی, اب دیکھ کر کے جو ہے اس نے جانا. یہاں سے یہ پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آمد کا چرچا اگلی امتوں میں بھی تھا, اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ خوب جانتے تھے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عظم کی آمد کے منتظر تھے. یہی حال جو ہے وہ ہرقل کا جو ہے ظاہر ہوا, اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور ان کی تعریف میں رد اللسان ہونا, ان کی تعریف کرنا, کچھ ہم غلامان سرکار ہی کی شان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں اس کو بھی لگایا ہے جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں اس کو بھی رد اللسان کیا ہے جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے. آج بھی ہرقل ان کا کلمہ وہ نہیں تھا, لیکن ہرقل نے بھی حضور کی تعریف جانتا تھا اور حضور کی یہ تعریف ہرقل نے بھی جو ہے وہ بیان کی, اور جو ہے آج بھی اس بات کا مشاہدہ ہے کہ بہت سے ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی تعریف میں رد اللسان رہتے ہیں, لیکن یہی تعریف جو ہے وہ ان کے لیے حجت ہے کہ ان کے یہ اوصاف حمیدہ جان کر کے تم ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے, ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ دولت جو ہے وہ ہم غلامان سرکار کو نصیب ہوئی کہ اب حضور کے اوصاف جانتے ہیں. اللہ نے جو ہے حضور کی مدح ثنائی میں ہم کو لگایا بھی ہے اور ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی ہے. آگے یہاں پر یہ ہے کہ اس نے یہ سن کر کے کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والا ہے, لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم میں تشریف لائے گا, اور یہ بھی کہا کہ اگر جو تم بتاتے ہو یہ حق ہے, سچی بات ہے, تو اس کا ملک جو ہے یہاں تک پہنچے گا جہاں پر میں بیٹھا ہوں, اور میرے اس موضع قدم کا وہ مالک ہوگا. یہ غیب کی خبر ہے جو وہ ہرقل جو ہے دے رہا ہے. اس نے یہ غیب کی خبر جو ہے وہ کہاں سے جانی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب تھا وہ, سابقہ کتابوں میں یہ بھی مذکور تھا کہ ان کا ملک جو ہے یہاں تک جو ہے وہ پھیلے گا اور اس طرح سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے اور ان کی یہ صفات ہوگی. اب یہاں پر اس حدیث کی جو ہے پچھلی حدیث سے اور باپ سے کیا مناسبت ہے؟ باپ سے مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری نے باپ باندھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسی ہوئی؟ تو اس میں وحی کی ابتدا اور وحی سے پہلے صاحب وحی کے احوال اور وحی کے جو کچھ مقدمات ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ حکم وحی میں ہے، اس لیے جو ہے اس حدیث کو جو ہے اس باب سے مناسبت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آیت سے مناسبت یہ ہے کہ وہاں یہ ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے اے نبی تمہاری طرف وہی بھیجی جس طرح ہم نے نوح کو وہی بھیجی اور ان کے بعد نبیوں کو وہی بھیجی. یعنی اصول دین میں تمام انبیاء جو پہلے ہوئے نبی آخر زمان سب جو ہے اصول دین میں سب ایک ہیں اور سب کی طرف ایک وحی آئی، کیا کہ اللہ ایک ہے. تو چنانچہ اسی آیت کی مناسبت سے یہاں پر نامہ اقدس میں جو حضور نے ہرقل کی طرف بھیجا اس میں تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ وان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اس کلمے کی طرف چلے آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان جو ہے وہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس امت کا جس امت میں میں آیا ہوں اس کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جس امت میں موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، نوح آئے، ان کا بھی کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ بتانے کے لیے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحبو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ہاں تمہاری کتابوں میں بھی جو ہے میری نبوت کا درجہ ہے اور تمہاری کتابوں میں بھی جو ہے وہ ہے جو میں لے کر کے آیا ہوں. تو میری تمہاری کتابیں جو ہے میری نبوت کی تصدیق کرتی ہیں اور میری نبوت جو ہے وہ تمہاری کتابوں پر جو ہے حاکم ہے اور تمہاری شریعت پر جو ہے میری شریعت جو ہے وہ حاکم ہے. تو کیا وجہ ہے پھر تم مجھ سے نہیں مانتے؟ چلیے اب یہاں پر یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے جاتا، سفر کی کلفت اٹھاتا. تو یہ معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ جو ہے عام لوگوں کی زیارت کی طرح نہیں ہے. لوگ بادشاہوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اپنے احباب کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، دوستوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ان کے پاس آنا خدا کی بارگاہ میں آنا ہے. ہاں تو وہ کہتا ہے کہ میں کھل سفر کر کلفت اٹھا کر کے جاتا تو ان کی زیارت جو ہے یہ سبحان اللہ یہ بھی جو ہے اسی سے ہے کہ جو اللہ نے وحی فرمائی تو اس وحی میں یہ بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں جو ہے تشریف لے آئے تو ان پر ایمان تو لانا تمہارے پر فرض ہے ہی، وہ کہیں بھی ہو ان کی زیارت کے لیے جو ہے کلفت سفر اٹھا کر کے جاؤ, ان کی زیارت جو ہے اشرف مندوبات اور آدم عبادات سے ہے. اللہ کی عبادتوں میں جو ہے ایک آدم عبادت ہے, کہ اس کے بغیر جو ہے اللہ کی عبادت جو ہے وہ ادھوری ہے. تو یہ ان کی عبادت کا, ان کی زیارت کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں بھی ہے اور اولوں کی شریعت میں بھی جو ہے ان کی زیارت کی جو ہے کا استحباب اور اس کی کا اس کا محمود ہونا جو ہے وہ جو ہے مقرر ہے. تو یہاں پر اور ان کی زیارت جو ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو ان کی زیارت کے لیے ان کی زندگی میں آیا تو ایسا جو ان کی زندگی کے لیے زندگی میں آیا وہ تو اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. جو ان کی قبر شریف کے پاس آیا وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ دنیا میں ان کی زیارت کے لیے آیا. اب وہ کہتے ہیں کہ غزل تو ان قدم ہے, یہاں میں ان کے قدموں کو دھو کر کے پیتا. مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کچھ لوازم ہیں, میں نے جو ہے ان کو ان کی نبوت کو مان لیا اور جو ہے میں ان کا گرویدا ہو گیا. اب میرے ایمان کا کے لوازم سے یہ ہے کہ ایمان جو ہے اب جو ہے وہ مجھے کشاکشاں جو ہے اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ ان کی زیارت کو جاؤں اور ان کو اگر ان کے طلبوں کو دھونے کا دھو کر کے پینے کا موقع ملے تو ان کے طلبوں کو دھو کر کے میں پیوں اور ان کی اس طریقے سے تعظیم کروں. مطلب یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا جو ہے یہ جو ہے اس بات کی دعوت دیتا ہے مسلمان کو کہ ان کی تعظیم کرو, اور ان کی تعظیم تو ان کی تعظیم ان سے جو چیز نسبت رکھتی ہے اس کی بھی تعظیم جو ہے وہ ایمان سے ہے, وہ بھی جو ہے جانے ایمان ہے اور وہ بھی لوازم ایمان سے ہے. اور یہاں سے یہی پتہ لگا کہ بزرگوں کے آثار اور بزرگوں سے جو چیز منسوب رکھتی ہے وہ جو ہے اس سے تبرک حاصل کرنا جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ اس امت میں ہے بلکہ اگلی امت کے ایمان والوں میں بھی جو ہے یہی سلسلہ جو ہے وہ قائم رہا. اسی لیے جو ہے قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب داؤد علی نبینا وعلی صاحب التسلیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تم لوگوں پر جو ہے اللہ نے تالوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے, تو یہودی بولے کہ ہمارے اوپر وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, نہ تو وہ ہم زیادہ مالدار ہے اور نہ طاقت و قوت میں جائے ہم دیتا ہے. انہوں نے کہا اللہ تبارک والا جس کو چن لے اور اللہ نے جو ہے اس کو جو ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی ہے. تو اب اس کے بعد کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے, کہا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. یہ سبحان اللہ, جس کو بریلویت کہا جاتا ہے, یہ بریلویت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی سنت جو ہے جب اللہ نے جب سے اتار دی جب زمانہ نہیں تھا, کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت تمہارے پاس جو ہے وہ مقدس تابوت آئے, فیہ سکینۃ من ربکم جس کے اندر جو ہے تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے, وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون اور کچھ بقیہ ہے جو معزز موسیٰ نے اور معزز ہارون نے جو ہے چھوڑا تھا, وہ ان کی جوتیاں ہیں, ان کا عصا مبارک ہے, اور اسی میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارک بھی تھی, انبیاء کی تصویریں بھی تھیں, ان میں سرکار کی صورت مبارک بھی تھی. اور کہا کہ وہ اس شان سے آئے گا اور تمہارے درمیان جو ہے رکھا جائے گا میدان جنگ میں کہ تحملہ الملائکہ, ملائکہ اس کو اپنے سر پر اٹھا کر کے لائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلفات انبیاء اور انبیاء کے اور بزرگان دین کے جو ہے ذات سے جو چیز منسوب ہوتی ہے اس کی تعظیم صرف ہم نہیں کرتے ہیں, ملائکہ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ ہے, اب اس کے بعد جو ہے اب اس بیان کہتے ہیں کہ جب یہ اس نے کہا تو میں نے کہا کہ ابن ابی کبشہ حالت کفر میں تھے, لہذا سرکار کو منسوب کیا ایک غیر معروف دادا کی طرف. ابو کبشہ ان کے اجداد میں سے ہیں جو غیر معروف ہیں, تو کہا کہ ابن ابی کبشہ ان سرکار کا معاملہ جو ہے بہت بڑھ گیا, انہو یخاف ہوں ملک بن الاسفر, اس سے تو یہ روم کا بادشاہ جو ہے وہ ڈرتا ہے. اور کہا کہ پھر میں اس بات کا یقین کیے رہا کہ یہ نبی ہیں اور یہ جو ہے غالب ہوں گے اور یہ ظاہر ہو کر کے رہیں گے, ان کا دین جو ہے غالب ہو کر کے رہے گا, یہاں تک کہ اللہ تبارک رحم میرے دل پر جو ہے اسلام داخل کر دیا اور میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ابن ناطوت ایک شخص تھا جو ایلیا میں پادری تھا نصرانیوں کا, اور یہ ہرقل کا دوست تھا. تو اس نے وہ کہتا ہے کہ جب ہرقل جو ہے ایک مرتبہ ایلیا میں موجود تھا, لوگوں نے دیکھا کہ ہرقل کی طبیعت جو ہے کچھ بوجھل ہے, خبیث النفس کا لفظ آیا ہے کہ اس کی طبیعت جو ہے بوجھل ہے, تو اس کے درباریوں نے کہا آج تو ہم آپ کی ایسی حالت پاتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. تو کہا کہ میں نے آج جو ہے ستاروں میں جو ہے نظر کی, اور حدیث دہ کان حضہ اور یہ قیافہ شناس تھا, اور ستاروں میں جو ہے نظر کر کے جو ہے جو حوادث ستاروں سے متعلق ہیں اللہ نے عادت جاری کی ہے ان کو جو ہے وہ جان لیا کرتا تھا. اس سے پتہ یہ لگا کہ علم نجوم جو ہے فی الجملہ جو ہے اس کا اعتبار ہے. البتہ علم نجوم سے جو ہے جو غیب کی خبر جو پیشین گوئی آئندہ کی خبر ہے اس کو یقین اس پر یقین کرنا جو ہے وہ حرام بلکہ کفر ہے. اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا نبی جو ہے اس شان کے ساتھ جو ہے تشریف لائے کہ غیب کی یقینی خبر دینا جو ہے وہ اسی کا منصب ٹھہرے, اور غیب کی یقینی خبر جو ہے اب کسی اور کوئی اور نہیں دے سکتا, اب وہی غیب جو ہے معتبر ہوگا جس کی سند محمد الرسول اللہ تک پہنچے یا کسی نبی تک پہنچے یا کوئی نبی جو ہے اس غیب کو جو ہے مطلب کہ مقرر رکھے وہی غیب معتبر ہوگا. تو چونکہ جو ہے وہی سے جو علم ثابت ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے, اب غیر نبی جو ہے غیب کی خبر اگر دے تو اس پر یقین کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے بلکہ کفر ہے. اس لیے کہ یہ لازم اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی خبر اور نبی کی خبر جو ہے وہ ایک ہے, حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی خبر اور غیر نبی کی خبر جو ہے وہ ایک درجے کی ہو. نبی کی خبر جو ہے وہ غیب کی یقینی خبر ہے, اور نبی کے علاوہ جو ہے نجومی کی خبر یا کاہن کی خبر جو ہے اگر وہ تجربے کے اعتبار سے جو ہے تو صرف جو ہے وہ زن کی حد تک ہے, اس پر جو ہے اعتماد کرنا جائز نہیں ہے. البتہ یہ گمان کرے کہ اللہ نے عادت جاری کی ہے کہ یہ ستارہ شروع ہوگا تو یہ حادثہ ہوگا, بارش ہوگی یا یہ خیر آئے گی یا یہ حادثہ ہوگا, یہ اس کا صرف یہ توقع رکھے گمان کرے تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے, اور یقین کرے تو یہ حرام اور کفر ہے. اور اگر یہ یقین کرے کہ یہ ستارہ جو ہے وہ خود مؤثر ہے تو یہ بھی جو ہے اس وجہ سے بھی کفر ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی دوسرا مؤثر نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سارے عالم میں جو ہے مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہذا جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں نے آج جو ہے رات جو ہے ایک دیکھا اور میں نے جو ہے اس سے پہچانا کہ اہل ختنہ جو لوگ ختنہ کرتے ہیں ان کا بادشاہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. تو کہنے لگا, پوچھا کہ تم لوگوں میں جو ہے یہ بتاؤ اس امت میں اور ان لوگوں میں جو ہے کون ہے جو ختنہ کرتا ہے؟ سرباری بولے کہ یہاں پر جو ہے یہودیوں کے سوا جو ہے کوئی ختنہ کرنے والا نہیں ہے, آپ غمگین نہ ہوں, اور مدائن جو عراق میں ہے وہاں پر جو ہے بھیج کر کے یہودیوں کو آپ قتل کروا دیجئے. اب اسی اب یہاں سے ذرا سا مجھے پڑھ کے سناؤ.
فبینما هم علی امرہم اتیا ہرقل برجل ارسل به ملک غسان یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما استخبره ہرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا.
ہاں یہ لوگ یہی گفتگو کر رہے تھے تو شام کا جو امیر ہوتا تھا غسان, بادشاہ غسان کی طرف سے جو ہے ایک آدمی آیا ہرقل کے دربار میں اور اس نے کہا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر ہو گئے اور حضور کا معاملہ حضور کی خبر سنائی. تو اس نے کہا کہ اس شخص کو لے جاؤ اکیلے میں اور یہ دیکھو کہ یہ ختنہ شدہ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ لوگ لے گئے تو دیکھا کہ وہ ختنہ شدہ ہے. تو اس نے کہا کہ ھذا ملک ھذہ الامت قد ظہر, اس امت کا بادشاہ اور اس بادشاہ کائنات محمد رسول اللہ ظاہر ہو چکا. چلیے
ثم كتب هرقل الى صاحب له برومیہ وكان نذيره في العلم وسار هرقل الى حمص فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وانه نبي.
پھر کہتے ہیں کہ ثم
كتب هرقل الى صاحب له برومیہ,
اب جو ہرقل کی رائے تھی تارا دیکھ کر کے اس نے سمجھا تھا اس کو کی تائید کے لیے روم میں جو اس کا مصاحب تھا دوست تھا اس کو اس نے جو ہے خط لکھ کر کے بھیجا اور اس سے پوچھا تو اس نے جو ہے اس بات نے موافقت کی اور کہا کہ بے شک وہ نبی ہیں اور وہ ظاہر ہو چکے ہیں. چلیے
فاذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم امر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيثة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي وقال اني قلت مقالتي عنفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك اخر شان هرقل.
اب یہ جو ہے آخری جو حدیث کا ٹکڑا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہرقل جو ہے جانتا تھا حضور کی سچائی کو, حضور کے اوصاف کو کہ حضور کی اس بات کا حکم دیتے ہیں اور کیسے سچے ہیں اور کیسے امین ہیں, لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لایا. وہ یہ ہے کہ ہرقل نے جب یہ سب یقین کر لیا کہ حضور نبی ہیں تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ علماء روم کو اکٹھا کروں میں اور ان سے پوچھوں. چنانچہ اس نے جو ہے اعلان کرایا کہ علماء روم کے جتنے یہاں پر شام میں ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس کے ایوان خاص میں جس کا نام تذکرہ ہے اس میں جو ہے وہ اکٹھے ہوں. سب اکٹھے ہوئے اور بچے جب ہوئے تو وہ کہنے لگا حل لکم فی الفلاح والرشد, اے لوگوں کیا تمہیں رغبت ہے ہدایت میں اور فلاح میں اور نجات میں, اور یہ کہ تم ایمان لے آؤ اس زمین پر اور تمہارا ملک جو ہے اور تمہاری حکومت جو ہے وہ قائم رہے. جب انہوں نے سن کر کے جو ہے ایسے بھاگے جیسے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں, اور بھاگے تو دروازوں کو دیکھا کہ دروازے سب جو ہے بند ہیں, پھر لوٹے تو پھر اس نے کہا کہ میں نے تو یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ تمہاری شدت اور صلابت کا میں امتحان لوں, تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ بہت پکے ہو اور اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہو, تو وہ مان گئے اور راضی ہو گئے, اس کے لیے سجدہ کیا. اب اس میں یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو پایا, اس کو پڑھو تو میں اسے ترجمہ کر دوں. نام مبارک,
نام مبارک.
ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقراه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم.
اب هرقل نے جو ہے یہ سب تو کہا کہ میں جاتا ان کے پیروں کو دھو کر کے پیتا اگر میں سمجھتا کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. پھر حضور نے جو نامہ اس کی طرف بھیجا تھا اس کو منگوایا, اور حضور نے یہ نامہ جو ہے وہ دحیہ قلبی کے ہاتھوں بھیجا تھا. وہاں بصرہ ایک جگہ ہے شام میں, آج بھی موجود ہے. وہاں پر جو ہرقل کی طرف سے جو موجود تھا امیر اس کی طرف اس کے پاس بھیجا, اور بصرہ کے عظیم نے وہ نامہ ہرقل کو جو ہے سونپا. تو اس کو بلا کر کے اس نے منگا کر کے جب اس کو پڑھا تو اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد
عبداللہ
ورسول اللہ ورسوله الہ الرقل عظیم الروم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. محمد اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ تعالی, یہ کتاب یہ نامہ جو ہے ہرقل عظیم روم کی طرف ہے. اب یہاں پر جو ہے اس سے پتہ یہ لگا کہ ناموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا یہ مسنون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نامہ جو ہے وہ معنون ہونا چاہیے, اور اس میں بھیجنے والا پہلے اپنا نام لکھے پھر مکتوب الیہ کا نام لکھے. اور اسی طریقے سے عنوان میں بھی یہی ہے بولنا چاہیے کہ پہلے بھیجنے والے کا نام ہو اور پھر جو ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے خط اس کا نام ہو. اب یہ یہاں پر جو ہے اس سے یہی پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی اس کو اس انداز سے خط لکھا, یعنی جس کو ہدایت کی طرف بلانا ہو دین کی طرف بلانا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے سختی نہیں بلکہ نرمی سے پیش آنا چاہیے. چنانچہ سرکار نے الطاف کریمانہ سے جو ہے اس کو نوازا, اس کو عظیم روم سے تعبیر کیا. سوال یہ ہے کہ وہ تو بادشاہ تھا تو ملک الروم کیوں نہیں کہا؟ یہ اس کا جواب علامہ امام عین نے یہ دیا کہ ملک روم یوں نہیں کیا کہا, اس لیے کہ وہ تو خود کہتا ہے ملک حاضر امت قزہر, یہ سرکار کا حال جان کر کے اس نے کہا کہ اس امت کا بادشاہ جو ہے ظاہر ہو چکا. جب ہرقل نے یہ مان لیا کہ اس امت کا بادشاہ ظاہر ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی ہو اور جس جو نبی الانبیاء ہو وہی جو ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہو اور بادشاہ جو ہے اسی کی ہو. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نے. ہاں اب جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا لازمی تقاضا یہ ہوا کہ حضور جو ہے اب بادشاہ بن کر کے آئے, اور ہرقل جو ہے وہ معذول ہے شرعاً, اللہ کے حکم میں جو ہے ہرقل جو ہے معذول ہے, اس کی بادشاہت کا اعتبار نہیں ہے. اگر کہتے الا ملک الروم تو حضور کی طرف سے سند جاتی, اس کو بادشاہت کی سند نہیں دی بلکہ کہا عظیم الروم. اور عظیم الروم کاہے کے لیے کہا؟ اس لیے کہ اس کو ایک دنیاوی عظمت ہے حاصل, لہذا اس ملاطفت کے لیے جو ہے اس کا جو ہے عظیم الروم سے ذکر کر دیا. ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ الہ الرحم کھڑا نام لیتے, لیکن کھڑا نام یوں نہیں لیا تاکہ اس کو جو ہے اسلام کی طرف رغبت ہو. چلیے آگے کیا کہا؟
سلام علی من اتبع الہدا.
ہاں سلام علی من اتبع الہدا. اب یہاں پر جو ہے کافر کو سلام ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا بسلام کافر کو سلام دے جو ہے اطلاع کرنا جو ہے یہ شرعاً جو ہے وہ منع ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اہل بدعت اور اہل کبائر فاسق مولن اس کو بھی سلام میں جو ہے اطلاع کرنا منع ہے. اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے جو ہے ایک باب باندھا اور ایک حدیث تقریر سے جو ہے اس میں سند دے کر کیا ہے کہ اس نے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی تھے تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جب یہ پچھڑ گئے اور باوصف قدرت نہیں جا سکے اور حضور کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہوئے تائب ہوئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی آزمائش کے لیے اور جو ہے دوسروں کی تعلیم کے لیے جو ہے ان کا اور ان کے ساتھ دو اور تھے ہلال ابن امیہ
مرارہ
ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ ان تینوں کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا. تو ان کا یہ عالم تھا کہ یہ جاتے تھے بازاروں میں جاتے تھے کوئی ان سے کلام نہیں کرتا تھا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے حضور کا درس سنتے تھے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نہ حضور ان سے بات کرتے تھے نہ کوئی صحابی ان سے بات کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جو ہے کعب ابن مالک جو ہے خود کہتے ہیں کہ ان کا ایک تجازات بھائی تھا تو وہ اپنے باغ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے یہ دیوار کے اوپر جو ہے چھلانگ کر کے دیوار کے اوپر بیٹھ کر کے انہوں نے کہا کہ اے فلاں تم یہ بتاؤ کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. انہوں نے جواب نہیں دیا. جب دو تین مرتبہ کہا تو کہا کہ اللہ اور رسول عالم اللہ اور رسول جانے. اس طور پر یہ ان صحابہ کا حال تھا. سرکار نے ان سے جو ہے بات کرنے سے منع فرما دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ تبوک میں یہ بابستہ عذر جو ہے حاضر نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود پھر اہل ندامت ہوئی ان کو. تو یا اس حدیث کو بخاری جو ہے اس پر لائے ہیں کہ کسی سے اگر گناہ علانیہ سرزد ہو تو اس کو ابتدا و سلام کرنا جائز نہیں ہے. یہاں سے مسئلہ نکلا کہ فاسق مومن کو سلام کرنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. اور جو ہے یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر وہ سلام کرے اس کے جواب اس کا جواب دینا فرض نہیں ہے. چلیے اب یہاں پر جو ہے اب یہ سرکار نے سلام کیوں کیا تو کہتے ہیں کہ اصل حکم یہی ہے کہ کافر کو سلام کرنا منع ہے لیکن ضرورت اگر داعی ہے کوئی حاجت ہے تالیف قلب تو اس کے لیے جو ہے اس کو سلام کہا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے سلام کا ایک صیغہ ہے وہ یہ ہے السلام علی من اتبع الہدیٰ. جیسے ہم آپ السلام علیکم کہتے ہیں یوں نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا السلام علی من اتبع الہدیٰ. سلام اس پر ہو جو دین ہدایت کا پیرو ہو. چلیے اب آگے کیا ہے.
اما بعد فانی ادعوک بدعائۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین.
ہاں میں تجھ کو جو ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلم اسلام لیا تسلم سلامت رہے گا. اس میں جو ہے فصاحت کا اور ایجاز کا بہترین نمونہ ہے اور صنعت تجنیس ہے. ادھر کہا اسلم ادھر کہا تسلم یہاں جنا سے ناقص ہے تجنیس ہے. اور پھر یہ ہے کہ یؤتک اللہ اجر کا مرتین تو واحد ہے اور اگلے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو میرے پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تجھ کو دوگنا ثواب دے گا پہلے رسولوں پر ایمان لانے کا اور رسول آخر الزمان پر ایمان لانے کا دوگنا ثواب تجھ کو ملے گا. چلیے اور اگر تو
فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ
اور اگر تو نہ مانے پھر جائے تو تیرے اوپر جو ہے ان کسانوں کا فلاحین کا جو تیرے پیروکار ہیں ان کا گناہ تیرے اوپر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسی گناہ کا جو ہے وہ داعی ہو یا اس گناہ کا سبب ہو تو اس کے اوپر اس کا بھی گناہ ہے اور جس کے گناہ کا سبب منع ان سب کا بھی وبال اس کے اوپر ہے. حديث ما آية من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها ومن غير أن ينقص من ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه بذره وبذر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. جو إسلام میں کوئی اچھی بات نکالے تو اس کے لیے اس کا ثواب ہے اور ان کا ثواب ہے جو اس پر عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں سے کچھ کبھی ہو. اب جو کوئی بری بات نکالے تو اس کے لیے اس کا وبال ہے جس پر جو اس پر عمل کریں، اور اس کا اپنا وبال ہے بغیر اس کے کہ ان کے وبالوں میں سے اس پر کچھ کبھی ہو.
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
اس کا ترجمہ میں نے پہلے کہا کہ اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف چلے آؤ جو ہمارے درمیان برابر ہے. وہ اس کا کیا ہے؟
اللہ
کلمے کی تفسیر آ رہی ہے اللہ نعم اللہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے
ولا
نشرک بھی ہے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور اللہ کے سوا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو جو ہے رب اور خدا نہ ٹھہرائے. صحیح تولو اگر تمہارا کہنا نہ مانے اور پھر جائیں فقول اشہدو تو اے مسلمانوں تم کہو آپس میں کہ تم گواہ ہو جاؤ بأننا مسلمون کہ ہم تو مسلمان ہیں.
قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخب وارتفعت الاصوات.
ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سب کہہ لیا اور کتاب نامہ مبارک پڑھ لیا تو یہ کفار اہل کتاب جو ہے جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا اور حلق میں ایمان نہیں لایا اس کے پاس جو ہے شور بلند ہوا اور آوازیں بلند ہوئیں، پھر ہم کو جو ہے نکال دیا گیا تو ہم کہاں سے چلے آئے.
فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن الأصفر وما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام.
اب اس کے کہتے ہیں کہ ہمیں نکالا گیا تو میں نے اپنے صاحبوں سے کہا کہ حضور کا معاملہ بہت بڑھ گیا اور وہ تو ان سے روم کا بادشاہ ڈرتا ہے، پھر میں یہ یقین کیے رہا اس بات کا کہ وہ نبی ہیں اور ظاہر ہو کر کے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا اور میرے دل میں اسلام داخل ہوا. چلیے ہو گئے،
دعا فرما دی،
دعا فرما دی.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد نماز کے لئے دانش بایا فلا تنجینا بها من جميع الحباد والآفات وتقبضنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين عن النجاة.